الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيرٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, سلسلوار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ ہود کا مطالعہ جاری ہے اور اس کے 6 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں 10 رکوع میں سے, اور تسلسل سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ 10 رکوع میں سے 7 رکوع ہیں کہ جو سورہ ہود کے انباء و رسل پر مشتمل ہیں. یہ سیرت کا بیان اس کا ایک پہلو ہے انباء و رسل, کہ جس میں رسولوں کی طرف سے جو دعوت قوموں کو دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں قومیں اس دعوت کا انکار کرتی ہیں, معجزات کی ڈیمانڈ کرتی ہیں, معجزات دکھانے کے باوجود پھر وہ جب ایمان نہیں لاتی تو پھر پوری پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرتا ہے, صفحہ ہستی سے مٹاتا ہے. تو یہ انداز ہے کہ جو انبیاء و رسل کا انداز ہے, اور قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ اس زمن میں 6 قوموں کے واقعات ہیں کہ جو کہ آتے ہیں, اور سورہ ہود کے رکوع نمبر 3 سے انہی 6 قوموں کے واقعات ہیں کہ جو تسلسل سے ہم سمجھ رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں یقیناً ہوگی کہ ان 6 قوموں کی ترتیب کو بھی ہم نے سمجھا تھا, بالکل سورہ آراف ہی کی ترتیب پر یہ 6 قوموں کے واقعات آ رہے ہیں, اور اس میں 3 قومیں ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں, قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, کہ جن کے طرف جو ہے وہ بالترتیب نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے. ان 3 قوموں کا تذکرہ اور جو تبصرہ ہے وہ الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی جو 3 قومیں ہیں ان کا تذکرہ ہے, قوم لوط, قوم شعیب اور آل فرعون, کہ جن کی طرف لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے. اب یہ جو 4th قوم ہے ترتیب کے اعتبار سے قوم لوط, اس کا تذکرہ کرنا مطلوب ہے, لیکن ابتدا میں قصص النبیین کے انداز میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ ہے مختصر کے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی قوم لوط اپنی بدکرداری کی وجہ سے, ہم جنس پرستی کی وجہ سے اور شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے, یعنی وہ عذاب کی مستحق ٹھہر چکی تھی, اور لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کے سوا یعنی قوم لوط میں کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذابی استحصال کا فیصلہ ہوا, اور انسانی شکل میں, خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجا گیا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے. یہ تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سمجھیں گے. یہ فرشتے جو انسانی شکل میں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے, یہ سب سے پہلے آئے ہیں قوم لوط کی طرف جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور یہ واقعہ ہے کہ جو یہاں ان آیتوں میں ابتدا میں اس رکوع کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اس میں بڑے اہم پیغامات بھی ہیں ہمارے لیے, میسج ہے اور عملی نکات ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے انسانی شکل میں آئے, یہ اصل میں خوشخبری دینے آئے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی یعنی بیٹے کی, اور ساتھ میں یعقوب علیہ السلام یعنی پوتے. اور یہ اسحاق علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ حضرت سارہ سے ہوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے کہ جو کہ نقل کیا جا رہا ہے. اب یہ دونوں میاں بیوی یعنی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد ہے, اور حضرت سارہ بھی 100 سال سے کچھ کم عمر کی ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دو بیویاں تھیں اس میں پہلی بیوی تو حضرت سارہ ہیں, ان سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی, لیکن جو دوسری بیوی ہیں زوجہ ہیں حضرت بی بی ہاجرہ, ان سے ہم جانتے ہیں کہ کس کی پیدائش ہوئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. یہ بڑے صاحبزادے تھے ابراہیم علیہ السلام, اور ان کی نسل سے جو ہے وہ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برپا ہوئے, رسول بنا کے بھیجے گئے. اور جو دوسرے بیٹے جو بعد میں پیدا ہوئے جن کی بشارت یہاں پر اس کا تذکرہ آ رہا ہے اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے تھے پھر یعقوب علیہ السلام, اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے 12 نسلی قبائل ہیں کہ جو کہ وجود میں آئے کہ جو بنی اسرائیل کہلائے. اور یہ ہے کہ یہ ایک فضیلت والی قوم کہ جس کو بڑی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی, اس کے تذکرے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے. لیکن یہ ہے کہ اتنی فضیلت کے باوجود, اتنی نعمتوں کے باوجود اس قوم نے جو نافرمانیاں کی ہیں, یہ تفصیل سے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 سے یہ 10 رکوع ہیں کہ جو کہ ہم مطالعہ کر کے آ چکے ہیں, وہ اس وقت کا موضوع نہیں. لیکن میں نے عرض کیا یہ تفصیل بتانے کا مطلب کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ان کی دو اولادوں سے دو امتیں ہیں کہ جو کہ وجود میں آئیں, ایک سابقہ امت بنی اسرائیل اور ایک موجودہ امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت لے کر یہ فرشتے انسانی شکل میں قوم لوط کی طرف جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. تو یہ قصص النبیین کے انداز میں یہ ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے, کیونکہ یہ 6 قوموں کے ترتیب میں میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی 3 قومیں اور پھر بعد کی 3 قومیں, تو 3 قوموں کا تذکرہ آ گیا. 3 قوموں کا تذکرہ اب آگے وہ آ رہا ہے, اور درمیان میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جو کہ قصص النبیین کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. اب یہ واقعہ تمہید کے بعد انشاءاللہ سمجھتے ہیں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, اور یقیناً ہمارے رسول, یعنی یہاں رسول یہ رسول کی جمع ہے, اور یہ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے وہ یعنی انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور فرشتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح سے قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے نا کہ ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس, کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے پیغام بھیجنے والے یعنی رسول انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے. جس طرح سے انسانوں میں جو رسول ہیں وہ تو کئی ہزار انبیاء اور رسول ہیں کہ جو کہ ہماری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن فرشتوں میں پھر جس طرح سے پیغام پہنچانے والے کون ہیں, جو نبی پر وحی لے کر آئے, وہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں رسول سے مراد وہ اللہ کے فرشتے ہیں. یقیناً آئے ہمارے فرشتے کس کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کیا لے کر آئے؟ بالبشرا, بشارت لے کر آئے. قالوا سلاما, انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا پیش کیا؟ سلام پیش کیا. قال سلام, تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا, انہوں نے بھی سلام کہا. اچھا اب یہاں پر یہ سلام کیا ہے, یہ بڑا خوبصورت ایک تحفہ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اہل ایمان کے درمیان جو ملاقات کا ایک تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ سلام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی جب بھی کوئی ایک مسلمان دوسرے اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلام کے معنی سلامتی کے ہیں, یعنی وہ یہ ایک پیغام اپنے بھائی کو دے رہا ہوتا ہے کہ میری یعنی تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا مال، وہ میری طرف سے اس کی سلامتی ہے، یعنی میں سلامتی کا جو ہے وہ ضامن ہوں کہ میں تمہاری عزت، مال اور جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں. تو لہٰذا یہ ایک سلامتی کی ضمانت ہے کہ جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی طرف وہ دے دی جاتی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں گریٹنگ کے اور آپس کی ملاقات کے مختلف جو ہے وہ کلمات تھے کہ جو کہ موجود تھے. جس طرح سے ایک صحابی ہیں سنن ابی داؤد کی روایت میں، وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تھے تو مختلف کلمات ہیں کہ جو کہ استعمال کرتے تھے، کہ جس طرح سے کہا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ جب ملاقات ہوتی تھی کہ انم اللہ بکا اینا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرے. یعنی یہ کلمہ ہے کہ جو آپس کی ملاقات کا زمانہ جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ کلمہ تھا کہ جو کہ رائج تھا عرب میں. اسی طرح سے کہا جاتا تھا کہ انعام صباحا، کہ تیری صبح جو ہے وہ خیریت کے ساتھ ہو. تو لہٰذا اس طرح کے کلمات تھے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب دین اسلام کی آمد ہوئی اللہ کے رسول کے ذریعے سے، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ان کلمات سے روک دیا گیا، اور پھر یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مسنون ایک کلمہ ہے کہ جو کہ ہمیں عطا کیا گیا. اور یہاں پر یہ ایک میسج ہے کہ جو کہ ہمیں دے دیا گیا کہ روک دیا گیا دیگر کلمات سے. مطلب کیا ہے کہ جو بھی دیگر مذاہب کے اور کفار کے جو طور طریقے ہیں اور ان کے جو بھی گریٹنگز کے جو بھی کلمات ہیں، وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اختیار کرنے سے روک دیا گیا، اس کی ممانعت ہے. یعنی آج اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. یعنی انگریزوں کی طرح آج ہمارے گھروں میں ہائی موم، ہائی ڈیڈ اور اس طرح کی جو ہے وہ گریٹنگز کے جو بھی کلمات ہیں کہ جو غیروں کے ہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. اور اتنا خوبصورت یہ کلمہ سلام کا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو جو ہے وہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس روایت سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ غیروں کی جو بھی طریقے ہیں یا جو بھی کلمات ہیں، اس کو ہمیں اختیار کرنے سے روک دیا گیا. اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام پیش کرو. جب بھی تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو سلام پیش کرو. اور تاکید ہے کہ جب یہ دونوں مسلمان بھائی سلام کر کے اگر ان کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو جائے، کوئی پتھر حائل ہو جائے، کوئی چٹان جو ہے وہ حائل ہو جائے، یا کوئی بھی ایسی شے، کوئی درخت حائل ہو جائے اور اس سے وہ گزر کر دوبارہ سے وہ آپس میں ملیں، پھر جو ہے وہ سلام کر. یعنی اتنی تاکید ہے سلام کی کہ ذرا سا کوئی ایک توقف آ جائے، کہیں پتھر حائل ہو جائے، کوئی دیوار حائل ہو جائے اور دوبارہ سے دیوار سے گھوم کر جو وہ ملاقات کریں تو خود پھر بھی جو ہے وہ سلام کریں. پھر اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، یعنی کلام سے پہلے کیا کیا جائے گا، سلام ہے کہ جو کہ کیا جائے گا. یعنی تلقین یہ کی گئی کہ جب بھی مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو سلام کیے بغیر اپنی بات کا آغاز نہ کریں، آگے جو ہے وہ نہ بڑھیں. سب سے پہلے کیا کیا جانا چاہیے، سلام کیا جانا چاہیے اور پھر اپنے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ السلام قبل الکلام، یعنی کلام سے قبل کیا ہے، سلام ہے کہ جو کہ کیا جائے. اسی طرح بحیقی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ سلام کیا ہے، اصل میں یہ سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ کیا ہے، یہ واجب ہے اور یہ مسلمان کا حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اب اس پر یہ اس کا حق ہو جاتا ہے اور یہ واجب ہوتا ہے سلام کا جواب دینا. یعنی سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. اسی طرح سے سلام کرنے کے جو سنت کے صیغے ہیں، یعنی کن صیغوں میں سلام کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی دو صیغے ہیں جو سنت سے ہمیں ملتے ہیں. ایک تو بڑا معروف کہ جو کہ ہمیں پتہ ہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ یعنی سلام پر لام تعریف داخل کر کے السلام علیکم. اور دوسرا صیغہ بھی ہے سلام علیکم، سلام علیکم. تو یہ دونوں طریقے ہیں کہ جو سنت سے جو ہے وہ ثابت ہیں، لیکن معروف جو ہے وہی ہے کہ جو پہلا ہے السلام علیکم، لیکن اگر کوئی سلام علیکم یہ بھی کہے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں جو ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک ساتھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے انہوں نے فرمایا السلام علیکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ساتھیوں سے کہا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے ساتھی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر تیسرے ساتھی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یعنی یہ پورا اگر جو مسنون سلام ہے اگر کیا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو 30 نیکیاں ہیں کہ جو کہ ملتی ہیں۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاہے جان پہچان کا کوئی شخص ہو یا انجان کوئی شخص ہو، دونوں کو کیا کیا جانا چاہیے، سلام ہے کہ جو کہ کیا جانا چاہیے۔ آج عجیب کیفیت ہے ہماری معاشرے میں کہ ہم سلام اکثر و بیشتر کس کو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ جو جان پہچان کا، انجانے کو تو ہم انجان بن کر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، حاضر کہ ہمارا مسلمان بھائی اس کو جو ہے وہ سلام کرنا جو ہے وہ روا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک عجیب ذہن میں ایک کیفیت ہے کہ جو کہ ہم نے بٹھائی بھی ہے کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ نہیں بھائی، یہ تلقین ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ جان پہچان کو بھی یعنی جس کو تم جانتے ہو اور جس جو انجان ہے تمہارے لیے، دونوں کو جب وہ سلام کہو۔ پھر تاکید ہے اللہ کے رسول کی ایک روایت، وہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سوار ہے یعنی سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا وہ بیٹھنے والوں کو جو ہے وہ سلام کرے، کم تعداد والے وہ زیادہ تعداد والوں کو جو ہے وہ سلام کرے۔ لہٰذا یہ جو سلام کرنے کے جو بھی آداب ہیں وہ بھی احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت میں بہت ہی پیاری روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ تم مومن نہ ہو، یعنی تم جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ساتھیوں سے کہ میں تمہیں وہ شے بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے تمہارے درمیان محبت ہے کہ جو کہ قائم ہو جائے، تو آپ نے تلقین فرمائی وفش السلام، سلام کو جب وہ عام کرو، سلام کو عام کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت قائم ہوگی، تمہارے اندر ایمان کی حلاوت وہ پیدا ہوگی اور تم جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج ہمارا طور طریقہ کیا ہے کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام، ورنہ آپ یہ آزما کے دیکھیں، آپ کبھی صبح اپنے واک کے کر کے جا رہے ہیں جاب پر اور ایک ان نون بندہ سامنے سے آ رہا ہے، آپ پہلے دن اسے صرف سلام پیش کریں، ممکن ہے کہ وہ حیرت سے آپ کو دیکھتا ہوا گزر جائے اور پہچاننے کی کوشش کرے، دوسرے دن آپ پھر سلام کریں گے تو اب وہ وعلیکم السلام اور باقاعدہ آپ کو جو ہے وہ جواب دے گا مسکرا کر، تیسرے دن مزید جو ہے وہ ایک جذبہ اور ایک جوش اس کے اندر محسوس ہوگا۔ پھر اگر وہی شخص کسی دن آپ کو کسی بازار میں کہیں دکان پر مل جائے تو اب اس کی کیفیت کیا ہوگی جب اس کی نظر آپ پہ پڑے گی، ارے ماشاءاللہ آپ تو وہی ہیں اور کیسا ہے آپ کی روٹین کیسی جا رہی ہے، آگے بڑھ کر گلے لگا کر کہ بھئی یہ تو وہی ہیں کہ جو کہ صبح مجھے سلام بھی کرتے ہیں اور ہماری ملاقات چلتے پھرتے ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو آپس میں ایک جذبات کی کیفیت اور ایک بغل گیر ہو جانا کسی موقع پر، یہ کس کی وجہ سے ہوا مجھے بتائیں، صرف سلام کی وجہ سے۔ تو بجا فرمایا صادق المصدوق نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وفش السلام، سلام کو عام کرو، اس سے تمہارے درمیان ایک محبت اور الفت ہے کہ جو کہ پیدا ہو گیا۔ اچھا، اس سلام کی تاریخ بھی ہے، سب سے پہلا سلام کس نے کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق کیا تو حکم ہوا، یہ بخاری کی روایت ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو جا کے سلام کیجئے، اور تلقین فرمائی ساتھ میں کہ سلام کرنے کے بعد ان کا جواب سنیے گا۔ دوبارہ یہ ہے کہ سلام کیا گیا آدم علیہ السلام کی طرف سے اور سلام کا رپلائی ہے کہ جو کہ فرشتوں کی طرف سے وہ آیا اور انسان کو جو ہے وہ یہ تلقین فرما دی گئی کہ کس طرح سے زمین پہ جا کے تمہیں یہ آپس کی جو بھی گریٹنگ ہے تمہاری ملاقات کا تحفہ وہ کیا ہوگا۔ اسی طرح سے سلام کی اہمیت میں اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو سورہ رات کی آیت نمبر 24 میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنت میں فرشتے وہ اہل جنت کو سلام پیش کریں گے. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 24 ہے. سلام علیکم بما صبرتم, فرشتے اہل جنت کو کہیں گے سلام ہو تم پر باسبب اس کے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا. تو یہ فرشتوں کی طرف سے گریٹنگ ہوگی اور اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا. اسی طرح سورہ مریم سلام علیہا, یہ آیت نمبر 62 ہے سورہ مریم کی, کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں اہل جنت آپس میں بھی ان کا کیا ہوگا, ملاقات کا تحفہ وہ سلام ہوگا. اور یہ الفاظ آتے ہیں کہ لا یسمعون فیہا الا سلاما, وہ کوئی لغ بات نہیں سنیں گے جنت میں سوائے کس کے, سلام سلام. آپس میں ان کی ملاقات اہل جنت کی وہ سلام ہی ہوگی, کثرت کے سلام, یعنی کثرت کے ساتھ وہ سلام وہ پیش کریں گے. اسی طرح سے جنت میں اللہ کی طرف سے بھی اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا. اللہ اکبر, یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے, اللہ جو ہے وہ اہل جنت کو سلام کریں گے. آپ سوچیں, اور یہ سورہ یاسین کے آیت نمبر 57 میں الفاظ آتے ہیں سلام قولا من رب رحیم, یعنی یہ سلام جو ہے وہ قول ہوگا کس کا, کس کی طرف سے, اہل جنت کو, رب رحیم کی طرف سے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ سلام کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں ایک نام جو ہے وہ سلام بھی ہے. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں, وہ بڑی مشہور و معروف مقام ہے کہ جس میں اسماء حسنہ کا, چند اسماء حسنہ کا بیان ہے, اس میں الفاظ کیا آتے ہیں کہ الملک القدوس السلام, یعنی جہاں اللہ جو ہے وہ الملک ہے, القدوس ہے, وہاں السلام, یہ یعنی ایک اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ موجود ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے کیا کہا, آغاز کس سے کیا, سلام سے, اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. یہاں سے ایک اور ادب نکلتا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ مقیم کو کیا کرے, سلام کرے. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سلام پہلے, آنے والوں نے سلام کیا ہے فرشتوں نے, اور سلام کا جواب پھر سلام سے دیا گیا. اچھا, قال سلام, تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام. فما لبس ان جاء بعجل حنیف, پس انہوں نے دیر نہ کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچھڑا, یعنی فوراً مہمان نوازی کا معاملہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہوا کہ اپنے مہمان, کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے, اور یہ ہے کہ یعنی انہوں نے آ کے یہ فوراً نہیں بتایا تھا کہ ہم فرشتے ہیں, یہ تو بعد میں بتایا, لے تو لہٰذا یہ پہچانے نہیں, اور یہ کوئی معروف بھی نہیں تھے, پہلے بستی میں رہتے بھی نہیں تھے, کیونکہ فرشتے تھے, نئے تھے, بالکل انسانی شکل میں تھے, لہٰذا اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے فوراً ایک بچھڑا بھنا ہوا جو ہے وہ لے کر آ گئے. اب یہاں سے بات کیا پتہ چلی کہ مہمان کی مہمان نوازی یہ میزبان کو جو ہے وہ کرنی, اور یہ دین اسلام میں انبیاء کا جو ہے وہ شیوا ہے, انبیاء کی سنت ہے علیہ السلام کی جو کہ رہی ہے. قرآن مجید میں سورہ حشر میں وہ واقعہ بھی آتا ہے نا, آیت کے ذیل میں جو روایت میں وہ پورا واقعہ کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آئے, کئی دن سے بھوکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک برداشت کر لیتے تھے لیکن اپنے ساتھی کی بھوک برداشت نہیں ہوئی, تو فرمایا کہ کون ہے کہ جو میرے اس ساتھی کی جو ہے وہ میزبانی کرے. تو ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ, وہ کھڑے ہو گئے کہ میں کروں گا, وہ ان ساتھی کو لے کر اپنے گھر چلے. گھر پہنچے اور مہمان کو بٹھایا ایک کمرے میں, اور زوجہ کے پاس آ کے پوچھا کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے, ایک مہمان آئے ہیں, ان کی میزبانی جو ہے وہ کرنی. تو زوجہ نے کہا کہ جو ہے وہ سوائے بچوں کے لیے کھانے کے کچھ بھی نہیں, ہم دونوں کے لیے بھی نہیں, مہمان تو دور کی بات, صرف بچوں کے لیے کھانے کے لیے اتنا کچھ ہے. اور بچے جو ہے وہ بھوک سے بلک رہے تھے. تو انہوں نے کہا صحابی نے کہ بھائی بچوں کو تو جو ہے وہ یعنی بہانے سے سلا دو, اور یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ رکھ دو مہمان کے سامنے, اور رات کا وقت تھا اور دیا جل رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا زوجہ سے کہ بھائی ہم کھانا ساتھ یعنی بیٹھیں گے کھانے پر, اور تم جو ہے وہ دیا جو ہے وہ بجھا دینا کھانے کے دوران, اور ہم خالی ہاتھ چلاتے رہیں گے اور مہمان ڈٹ کے جو ہے وہ کھانا کھا لیں. تو بہرحال یہ میزبانی کی ابو طلحہ انصاری نے رضی اللہ تعالیٰ, اور جب یہ صبح اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا, اور آپ نے ساتھی سے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو رات کی میزبانی ہے اس کی مدہ ہے کہ جو فرمائی، اور سورہ حشر میں وہ آیت نازل ہوئی کہ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةً، کہ وہ اپنی جانوں پر باوجود کہ وہ تنگی میں ہوتے ہیں دوسروں کو اسحار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مدہ ہے کہ جو ان صحابی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فرمائی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام میں جو ایک مہمان نوازی کے حوالے سے ترغیب ہے وہ ہمیں انبیاء کی سنت میں وہ نظر آتی ہے. اچھا اس میں بھی دیکھیں، یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بہت زیادہ یعنی تکلفات نہیں، جو گھر میں موجود شے ہے اعلیٰ سے اعلیٰ، مہمان آیا تو سب سے پہلے تو وہ پیش کر دیا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو گھر میں جو ہے وہ یعنی جانور وہ پلتے تھے، تو لہٰذا فوراً ایک بچھڑے کو ذبح کیا اور اس کو بھون کر جو ہے وہ لے آئے. بے اجلن حنیس کے الفاظ یہاں ہیں، بے اجلن سمین کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ ایک فربا بچھڑے کو بھون کر وہ فوراً لے کر آ گئے. فلما را ایدیہم لا تصل الیہم نکرہم واوجس منہم خیفۃ، پس جب بچھڑا بنا ہوا وہ رکھا مہمانوں کے سامنے تو پس انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے، نکرہم، تو انہوں نے مہمانوں کی طرف سے ایک یعنی خوف محسوس کیا. واوجس منہم خیفۃ، اور اپنے اندر ایک خوف محسوس کیا، یعنی وہ ڈرے مہمانوں سے. اب یہ ڈرنا کس بات کا تھا کہ شاید یعنی قبائل میں یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کا نمک نہیں کھاتا، تو لہٰذا انہیں خدشہ محسوس ہوا. یہ بھی ایک رائے ہے کہ جو مفسرین نے لکھی ہے کہ شاید یہ کوئی دشمن ہو اس وجہ سے یہ کھانا نہیں کھا رہا، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان سے وہ ڈرے. اور یہ ہے کہ شاید یہ پہچان گئے، ڈرنا اس بات کا کہ پہچان کو تو گئے کیونکہ نبی تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اور جو بھی انسانی شکل میں یہ فرشتے آتے ہیں تو ان کا ایک خاص مشن پر وہ آتے ہیں. اور یہ ہے کہ چہرے سے محسوس کر لیا کہ یہ غضب میں ہے، لہٰذا یہ ہے کہ کہیں کوئی ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کی کیفیت وہ یعنی لکھ دی گئی ہو اور یہ فرشتے بھیجے گئے ہوں. تو بہرحال یہ ایک خوف ہے کہ جو کہ محسوس کیا، اور یہ دونوں باتیں ہیں کہ جو مفسرین نے تفاسیر میں لکھی ہیں. جب یہ خوف کی کیفیت میں آئے ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں نے بھانپ لیا کہ یہ خوف محسوس کر رہے ہیں، تو قالوا لا تخف، انہوں نے کلیئر کیا فرشتوں نے کہ ابراہیم آپ خوف نہ کہیے، انا ارسلنا الى قوم لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، یعنی ہمارا جو اصل مشن ہے وہ تو قوم لوط کو عذاب دینا ہے. اور اب یہ پوری گفتگو سن رہی تھی حضرت سارا، ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی زوجہ ہیں، وہ پردے کے پیچھے جب وہ کھڑی بھی تھیں اور فرشتوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کی پوری گفتگو سن رہی تھیں. وامرأته قائمۃ، اور ان کی جو زوجہ ہیں یعنی حضرت سارا، وہ یعنی ایک اونٹ میں وہ کھڑی نہیں تھی. فضحکت، پس وہ مسکرائیں، ان کے چہرے پر ایک ہنسی جو ہے وہ آ گئی. اب یہ ہنسنا جو ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف آراء ہیں مفسرین کے درمیان کہ وہ اس لیے ہنسی، ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ فرشتوں کو میرے شوہر نبی ہونے کے باوجود نہیں پہچان سکے، تو اس وجہ سے، اور پھر جب کلیئر ہوا کہ یہ فرشتے ہیں تو ان کی چہرے پر ایک ہنسی ہے کہ جو کہ وہ چھوٹ گئی. اور یا تو یہ ہے کہ یہ اس لیے ہنسی کہ بھائی جب یہ یعنی ایک خوشی کی کیفیت ان کے چہرے پر آئی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ بھائی یہ ہمارے اوپر عذاب نازل کرنے نہیں آئے بلکہ یہ کلیئر ہو گیا کہ قومیں بگڑی ہوئی قوم پر یہ عذاب نازل کرنے آئے ہیں، تو ایک سکون اور ایک مسکراہٹ کی کیفیت چہرے پر آئے. واللہ اعلم. تو اب یہ فرشتوں نے حضرت سارا کو بشارت دی، الفاظ کیا ہیں، فبشر ناہا بھی اسحاق، بس ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بی بی سارا کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، ممی ورا اسحاق یعقوب، اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی بھی، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، یعنی بیٹے کی بھی بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعنی پوتے کی بشارت دی. اب یہ حضرت سارا کو بشارت کیوں دی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت سارا کم و بیش 100 سال سے کچھ کم عمر کی ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ 100 سال سے زائد، اور حضرت سارا سے ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، یعنی دوسری بی بی حاضرہ سے تو اولاد ہو گئی تھی اسماعیل علیہ السلام، لیکن حضرت سارا کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ پھول کھلنا باقی تھا حضرت سارا کے بطن سے، تو لہٰذا وہ غم کی کیفیت تو بہرحال اور یہ خواہش کی کیفیت تو وہ رہی ہوگی. اب جب یہ خوشخبری آئی ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی آئی اور یہ بشارت ہے کہ جو کہ پوتے کی بشارت اور بیٹے کی بشارت ہے کہ جو کہ دیتی. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز بہذا بال شیخا. جب حضرت سارہ نے یہ خوشخبری, اتنی عظیم خوشخبری سنی ہے اتنی بڑھاپے میں جو ہے وہ اولاد کی, تو لہٰذا اب اس کیفیت میں جب اچانک یہ خوشخبری ملے کہ جس کی آرزو پہلے سے ہوتی ہے انسان, تو لہٰذا اب خوشخبری ملنے پر پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی خوشی میں اس بشارت کو ری ایشیور کرتا ہے, ری کنفرم کرتا ہے, ارے ایسے ہی ہوگا, کیا واقعی مجھے یہ ملنے والا ہے. تو یہی انداز ہے کہ جو یہاں حضرت سارہ کا وہ نظر آتا ہے کہ قالت یا ویلتا. حضرت سارہ نے کہا کہ اے ہے الدو, کیا میرے ہاں بیٹا ہوگا, وہ آنا عجوز کر کے جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, بہذا بالی شیخا, اور جبکہ میرے شوہر بھی جو ہے وہ بڑھاپے کی دہلوز کے پہنچ چکے ہیں, وہ بھی یعنی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ہاض الشی العجیب, اور بلا شبہ یہ تو بڑی ہی ایک انوکھی بات ہے. اب یہاں عجیب کا لفظ یہ اردو والا عجیب نہیں ہے, اردو میں تو ہم عجیب کہتے ہیں انتہائی یعنی کوئی خراب شے کو, عجیب شے کو, اس کے لیے عجیب کا لفظ آتا ہے. کتنی عجیب یہ شخص ہے, کتنا عجیب یہ شے ہے, بری چیز کے لیے, شخصیت کے لیے عجیب کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے, لیکن عربی میں عجیب کا لفظ یہ انوکھی شے کے لیے یعنی دل کو متاثر کرنے والی شے کے لیے بولا جاتا ہے. جس طرح سے جنات نے جب قرآن سنا تھا نا, تو ان کا بھی یہ قول ہے نا کہ انا سمینا قرآن عجبا, کہ ہم نے ایک بڑا عجیب یعنی دل کو لبھا دینے والا ایک انوکھا کلام ہے کہ جو کہ سنا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بڑی انوکھی شے ہے, بڑی عجیب شے ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تو فرشتوں نے کہا حضرت سارہ کا جواب سن کے کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کی قدرت میں, اللہ کے حکم میں, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے نبی کے گھر والوں, اے اہل بیت, آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں, لہذا آپ کو تو اللہ کی قدرت پر جو وہ یقین ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہاں پر گفتگو کس سے چل رہی ہے فرشتوں کی, ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے. انہیں خوشخبری سنائی گئی, انہیں تعجب ہوا, اور تعجب پر فرشتوں نے کہا کہ آپ تعجب کرتے ہیں اللہ کی قدرت اور اس کے حکم میں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں آگے الفاظ کیا ہے, اہل البیت, یعنی اہل البیت یہاں کون مراد ہے, نبی کے گھر والے کون مراد ہیں, وہ ان کی زوجہ مراد. تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل کیا, لیکن آج ایک گروہ جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کی ازواج کو جو ہے وہ نکال بھار کے, کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا ظلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت سے جو ہے وہ فارغ کر دیا معاذ. حالانکہ اصل جو اہل بیت ہیں وہ ازواج ہوا کرتی ہیں, لیکن ہم اس بات پر واقعتاً ہمارا کامل ایمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, چاروں کو بھی اپنے اہل بیت میں جو ہے وہ شامل کر لیا. اور اہل بیت میں ایک بست ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, ان چاروں کو شامل کر دی. لیکن اصل اہل بیت اس یہاں پر بھی اس مقام سے ثابت ہے وہ کون ہے, وہ نبی کی گھر والی یعنی ازواج ہے کہ جن سے کلام ابھی کیا جا رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی قدرت اس کے حکم میں جو ہے وہ تعجب کرتی ہیں, اور رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, تو اے اہل بیت, اے نبی کی گھر والیوں, آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور اس کی خاص برکات ہیں. انہ حمید مجید, بے شک وہ اللہ تو ایسا ہے کہ جس کی حمد آپ سے آپ ہو رہے, حمید ہے اور وہ بزرگی والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرو, پس جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جو ہے وہ جاتا رہا, وجاءت البشرى, اور ان کے پاس یہ بشارت آ گئی. یعنی پہلی بشارت تو یہ ہے کہ یہ فرشتے عذاب کے, یہ ہم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بلکہ قوم لوط پر, اور دوسری بشارتیں جو ہے وہ بیٹے اور پوتے کی بھی آ گئیں. تو یجادلنا فی قوم لوط, اب اس کے بعد جب یہ خوف جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام کا, تو بہرحال یہ ہے کہ پھر جو اصل مقصد تھا فرشتوں کے آنے کا, وہ قوم لوط پر عذاب دینے کا, تو آپ ابراہیم علیہ السلام وہ مجادلہ کرنے لگے, بحث و مباحثہ کرنے لگے قوم لوط کے بارے. اب یہاں تو تفصیل نہیں, تفصیل جو ہے وہ آتی ہے تورات میں، ذرا تفصیل آتی ہے تورات میں. یہ الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ایک مجادلہ کیا، بحث و مباحثہ کیا کہ ارے تم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہو، وہاں تو لوط علیہ السلام ہیں، ان کے گھر والے ہیں. اور یہ ہے کہ یعنی اب انہوں نے مزید، یعنی تفسیر میں آتا ہے، تورات میں آتا ہے کہ دیکھو اگر وہاں پر 50 اہل ایمان ہوں نیک تو پھر بھی ان پر عذاب نازل کرو. لہذا فرشتوں نے کہا کہ 50 گھر نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ چلو 45، 5 کم ہو جائیں گے، 45 تو ہوں گے، اسی طرح سے 45, 40, 35، اس طرح سے 5. تو فرشتوں نے آخر میں کہا کہ بھئی وہاں لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیوں کی سوا کوئی جو ہے وہ ایمان لانے والا نہیں، سب نانجار قوم اور ہم جس پرستی میں ساری قوم ملوث ہو چکی ہے. تو لہٰذا آپ اس بحث کو چھوڑیں کہ وہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو کہ مسلمان ہیں. لہٰذا اب یہ وہ مجادلہ ہے کہ جو فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اتنا بحث و مباحثہ قوم لوط پر عذاب نہ نازل کرنے کے حوالے سے، یعنی ایک نبی کو لازم آتا ہے. لوط علیہ السلام کون ہے؟ یہ رشتہ داری بھی ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے، آپ کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اور یہ وہ واحد ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم جان کی دشمن ہو گئی اور وطن چھوڑے تو لوط علیہ السلام آپ کی ہجرت میں شامل ہیں، آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے لوط علیہ السلام ہیں، آپ کے بھتیجے. تو برحال یہ ہے کہ اس قوم پر عذاب نہ آئے، تو یہ ایک سفارش ہے کہ جو اس طرح سے بحث و مباحثے سے ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ وہ عذاب ٹل جائے. تو برحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، تین اوصاف بیان کر کے آپ کی جو قدر ہے اس میں اضافہ کیا گیا، عظیم قدر ابراہیم علیہ السلام کی، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بردبار بھی تھے، نرم دل بھی تھے، اور منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور دل کی اسی نرمی کی وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ قوم سے عذاب جو ہے وہ ٹل جائے کسی طرح سے. یا ابراہیم، تو اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم عارض عن ھذا، آپ اس معاملے کو تو چھوڑیے، آپ اس مباحثے میں نہ پڑیے کہ کتنے لوگ وہاں مسلمان ہیں اور کتنے نہیں، اللہ تعالیٰ خوب ہے کہ جو کہ جانتا ہے. انہ قد جاء امر ربک، فرشتوں نے کہا کہ بے شک یعنی آ چکا ہے آپ کے رب کا حکم، قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ وہ یعنی ہو چکا ہے، اور یہ کہ ہمیں بھیجا جا چکا ہے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور بے شک اس قوم پر عذاب ایسا آیا ہی چاہتا ہے کہ جو نہ ٹلنے والا ہے، واپس پھرا جانے والا وہ نہیں، اس کا فیصلہ ہے کہ جو کہ ہو چکا ہے. دوبارہ یہ ہے کہ یہاں تک یہ تفصیل ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آئی. اب یہ فرشتے یہاں سے گئے ہیں قوم لوط کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر پھر کیا معاملات ہوئے یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان آیات میں جو بھی پیغامات ہیں، عملی نقطے ہیں، اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.